بسم اللہ اولو و آخرہ، سورہ نساء 24 رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 172. عیسیٰ علیہ السلام اور ملائکہ کا اقرار ابدیت، یہ ذکر ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله، ہرگز آر نہیں فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے کہ وہ عبد ہیں اللہ کے، غلام ہیں اللہ کے بندے. اور فرمایا ول الملائکۃ المقربین، اور نہ ہی مقرب فرشتے. تو یہ تو انبیاء ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ تو اس پر فخر کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ میں اللہ ہوں معاذ اللہ، یا وہ کہیں کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں معاذ اللہ؟ اور یہ ان کے لیے کوئی شان میں کمی کی بات نہیں، بلکہ شان کی بات ہے کہ وہ اللہ کے بندے. فرمایا وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ يَسْتَكْبِرْ، اور جو کوئی آر کرے اللہ کی بندگی سے تکبر کرتے ہوئے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ جو ہے وہ جمع کرے گا ان سب کے سب کو اپنے پاس. تو مرتبے کی بلندی اللہ کے آگے جھکنے سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ اکڑنے سے. جو تکبر کرتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں، اور جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اسے دنیا اور آخرت میں خیر بھلائی اور عزت حاصل ہوتی ہے. مومنین کے لیے بشارت ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو انہیں پورا پورا اللہ دے گا ان کا اجر. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ، اور مزید دے گا اپنے فضل سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے آر کیا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو وہ اللہ انہیں عذاب دے گا، بہت دردناک عذاب. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے، مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اس اللہ کے سوا نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار. تو اصل میں اللہ سے تعلق جڑنا ہے چاہیے. اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو اس سے بہترین دوست مددگار ہو نہیں سکتا. اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو کوئی اور ہماری مدد نہیں کر سکتا. ترغیب ایمان مطلوب ہے. اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانو، قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے نازل کیا ہے تم پر جو ہے وہ نور بالکل واضح، یعنی قرآن. فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، لیکن جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور مضبوطی سے پکڑا انہوں نے اس قرآن کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْ، تو وہ اللہ انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت میں. تو اللہ کے فضل، اس کی رحمت کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ یہ قرآن ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اور فرمایا کہ نہ صرف رحمت بلکہ وَفَضْلُهُ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ انہیں عطا فرمائے گا اپنا فضل، اور وہ ہدایت دے گا انہیں سیدھے راستے کی. تو یہ ساری جو ہے یہ برکات یہ حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن ہے. اور قرآن سے جڑنے سے مراد کیا ہے؟ کہ قرآن کو مانا جائے، اسے روزانہ پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور قرآن کو دوسروں تک پہنچایا جائے. آگے احکام وراثت کے سلسلے میں آخری جو ہے وہ حکم آ رہا ہے کلالہ سے متعلق. اور پہلے ہم نے آیت نمبر 12 میں پڑھا تھا، کلالہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ اصول ہوں نہ فروع ہوں، یعنی نہ والدین ہوں نہ اولاد ہوں، صرف بہن بھائی ہوں. تو پہلے ذکر آیا تھا کہ اگر اخیافی بہن بھائی ہیں تو ہر ایک کا 1/6 ہوگا، 1/6. اخیافی بہن بھائی کہتے ہیں ماں شریک، ماں ایک ہے لیکن باپ علیحدہ علیحدہ ہے. اب یہاں پر اللاتی اور آئینی بہن بھائیوں کا ذکر آ رہا ہے. اللاتی بھائی بہن وہ کہلاتے ہیں کہ باپ ایک ہو، مائیں علیحدہ علیحدہ، اور آئینی جو ہے وہ بھائی بہن وہ ہوتے ہیں جن کے ماں اور باپ ایک ہی ہوں، جنہیں ہم سگے بہن بھائی کہتے ہیں. تو فرمایا یستفتونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، بس آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں ہم اردو میں لا ولد کہہ دیتے ہیں ایسے آدمی، تو لا ولد بھی ہے اور لا والدین بھی ہے، نہ والدین ہے نہ اولاد ہے اس میں. فرمایا ان امرؤن ہلکا لیس لہ ولد، اگر کوئی مرد ہے جو مر گیا، کلالہ ہے وہ اور نہیں ہے اس کے کوئی اولاد، ولہ اخت، لیکن اس کے ایک بہن، فلاح نصف ما ترک، تو اس ایک بہن کو مل جائے گا آدھا اس کے ترکے کا، باقی کہاں چلا جائے گا؟ عزبا نہیں ہے تو ذوالارحام، وہ بھی نہیں ہے تو حکومت کے پاس. فرمایا وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ عورت اپنے بھائی کی وراثت حاصل کرے گی اگر نہ ہو اس کی کوئی اولاد. فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، پھر اگر وہ بہنیں ہوں دو، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان دونوں کو دو تہائی میں سے ترکے کی ملے گا، یعنی ٹو تھرڈ ان دو بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا، جو ون تھرڈ بچا ہے وہ عزبا میں چلا جائے گا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر ہو کئی بہن بھائی، مرد اور عورتیں، بھائی بھی بہت ہوں بہنیں بھی بہت ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر بھائی کا حصہ دو بہنوں کے برابر ہے، یعنی ہر مرد کو دگنا ملے گا اور خاتون کو ایک حصہ ملے گا. فرمایا يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اور اللہ نے واضح کر دیا ہے مسلمانوں اے لوگوں تمہارے لیے، اَن تَضِلُّوا، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا. تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے وراثت کے معاملات ہمارے لیے آسان کر دیے، ورنہ اس میں بعض دفعہ پیچیدگیاں آ جاتی ہیں، سمجھ نہیں آتا کس کا کتنا حصہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا اور سب کے حصے مقرر کر دیے. اس میں معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس میں مفتی حضرات سے معلوم کرنا چاہیے، اور وراثت چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ اس کی تقسیم ضرور ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ تھوڑی سی چیز تھی تو تقسیم ہی نہیں کی، بلکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تقسیم ہونا چاہیے. الحمدللہ سورہ نساء یہاں مکمل ہوئی، آگے سورہ مائدہ. مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، کیونکہ سورت کے آخر میں ہم سمجھیں گے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کرے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا حواریوں نے کہا اس لیے تاکہ ہمارے دل کو ثبات حاصل ہو، ہم اس میں سے کھائیں اور یہ ہمارے لیے عید اور خوشی کا موقع بن جائے. چنانچہ یہ سورت کا علامتی نام ہے وہ، یعنی دا فوڈ ٹیبل انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے، اردو میں دسترخوان، مائدہ یعنی کھانے کا اس میں ذکر ہے. البتہ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ سورت جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری میں نازل ہوئی، جب مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان 10 سال کے لیے صلح طے پا چکی تھی. اور اس میں پھر یہ سورہ نساء کا جوڑا ہے. سورہ مائدہ میں آپ دیکھیں گے نفاذ شریعت اور شرعی احکامات کا ذکر ہے، شریعت کے احکامات کی تکمیلی صورتیں اس میں بیان ہوئی. جیسے شراب کا پہلے ذکر آیا کہ اس میں کچھ اچھائی بھی ہے کچھ نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے سورہ بقرہ میں. پھر ہم نے سورہ نساء میں پڑھا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن یہ بھی درمیانی احکامات. فائنل حکم کہاں پر آ رہا ہے؟ وہ سورہ مائدہ میں آ رہا ہے. تو اس لیے سورہ مائدہ شریعت اسلامی کی تکمیلی صورت کہلاتی ہے، یعنی یہ جو اس طرح کے انٹرمیڈیٹ احکامات ہیں تو سورہ مائدہ میں آ کے وہ مکمل اور آخری حکم جو ہے شراب کے اعتبار سے آئے گا کہ باز آتے ہو یا نہیں، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، تو باز آؤ نہ پیو شراب، تو یہاں پر فائنل حکم آ رہا ہے. اور پھر اسی صورت کی آیت نمبر 3 میں دین کے مکمل ہونے کا جو ہے وہ اعلان آیا، جو بہت بڑی بات ہے، کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بہت بڑی سعادت ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو جو ہے وہ دین ہونے کے ناطے پسند کر دیا. تو یہودیوں نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن بناتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو ہمارے لیے پہلی عید کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا جو ہم بقر عید مناتے ہیں، حج کا دن تھا، تو وہ تو ویسے ہی عید کا دن تھا ہمارے لیے. تو بہرحال اس میں آپ دیکھیں گے کہ نفاذ شریعت پر بہت زوردار آیات ہیں. اہل کتاب کا شریعت کے نفاذ سے پہلو تہی کا ذکر بطور عبرت کیا گیا، اسی طرح منافقین کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ بھی شریعت سے دور دور رہتے تھے اور اس کے نفاذ کے لیے جو ہے وہ کوشش نہیں کرتے تھے. جامع الصغیر میں ایک روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ. تو مردوں کے لیے جو ہے یہ خصوصی آپ نے فرمایا، اور اسی طرح فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. تو انشاءاللہ آئندہ ہم پڑھنے والے ہیں قریب سورہ نور بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات آ رہی ہے کہ حلال و حرام ٹھہرانے کا اختیار صرف اللہ کو ہے. ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام نہیں ٹھہرا سکتے اور کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتے، یہ اختیار اللہ کا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورا کیا کرو وعدوں کو، کیونکہ یہ پس منظر میں بھی ایک وعدہ ہوا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، چنانچہ وہیں سے بات کو شروع کیا گیا۔ فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانام، حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپایوں میں سے مویشی۔ مویشی ان چوپائے، آپ کو پتا ہے وہ جانور جو اپنے چاروں ہاتھ پاؤں پر چلتے ہیں، ان میں بھی چوپائے وہ ہوتے ہیں جو جن کے کھر آگے سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں بھینس ہے، گائے ہے، اور دمبا ہے، بکری ہے، ان کے کھر آگے سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ چوپائے گھوڑا اور گدھا بھی ہے لیکن اس کے کھر آگے سے پھٹے ہوئے نہیں ہیں، تو وہ مویشی نہیں کہلاتے گھوڑا اور گدھا۔ تو یہاں مویشیوں کا ذکر آ رہا ہے، اور مویشی وہ ہوتے ہیں جو جگالی کرتے ہیں، چارہ چننے کے بعد پھر اسے دوبارہ منہ میں لے کر آتے ہیں اور چباتے ہیں اسے، جگالی کر، اور یہ دودھ دیتے ہیں، بچے دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ احلت لکم بہیمۃ الانام، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپایوں میں سے مویشی، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان جانوروں کے جو ابھی تمہیں سنائے جائیں گے، غیر محل الصید وانتم حرم، مگر حلال نہ جانو شکار کرنے کو جبکہ تم حالت احرام میں۔ جب آدمی احرام باندھ لے حج یا عمرے کا، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شکار کرے، اور خشکی کا شکار یہاں مراد ہے، آگے ذکر آ جائے گا کہ بحری شکار یعنی سمندر سے مچھلی پکڑنے کی اجازت ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ بادشاہ ہے، مالک ہے، جس چیز سے چاہے منع کرے، جس کا چاہے جس کی اجازت دے دے۔ فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ شاعر اللہ جو ہے وہ اس کی تعظیم کا حکم آ رہا ہے۔ شاعرہ کہتے ہیں کسی ایسی شے کو جو اللہ کی یاد دلانے والی ہو، تو وہیں سے شاعر اس کی جمع ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ سے وابستہ ہیں، ان کی تعظیم ضروری ہے۔ اگر اللہ کا ادب ہے، اللہ کا پاس ہے، تو ان چیزوں کا بھی پاس اللہ کی محبت میں ہونا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شائر اللہ، بے حرمتی مت کرو اللہ کے شاعر کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی۔ حرمت والے مہینے چار ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، اس میں حج کے لیے آنا، پھر حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے، محرم میں واپسی ہوتی ہے، اور اسی طرح رجب، یہ چوتھا مہینہ ہے جس میں اکثر بیشتر عرب میں عمرہ ادا کرنے کے لیے لوگ نکلتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان محترم مہینوں کا بھی احترام کرو، اس میں جنگ نہ کرو، لڑو نہیں جب تک کہ دشمن ہی حملہ نہ کر دے۔ اگر دشمن پہل کرے، وہ حملہ کرے، تو پھر جنگ کی اجازت ہے۔ ولل ہدیہ ولل قلائدہ، اور اسی طرح بے حرمتی نہ کرو ہدی کے جانوروں کی اور قلائدہ کی۔ ہدی ان جانوروں کو کہتے ہیں جو منا میں لے جا کر ذبح کیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے نام سے منسوب ہوتے ہیں، حج کے موقع پر بھی انہیں لے جا کر وہاں ذبح کیا جاتا ہے، تو ان کی بھی تعظیم ہو اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح قلائدہ، وہ اونٹ، وہ جانور جن کے گلوں میں قلادہ ڈال دیا جاتا ہے، یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ اب جو ہے اللہ کی راہ میں قربان ہوں گے۔ والآمین البیت الحرام، اور وہ جو ارادہ کرے اللہ کے گھر کے حج کا، یعنی یہ جو حاجی ہیں وہ بھی اللہ کی نشانی ہے، احرام باندھے میں جب جا رہے ہیں تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو، یہ مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، ان کا بھی احترام کرو حاجیوں کا۔ تبتغوا فضلا من ربہم و رضوانہ، اور وہ چاہتے ہیں فضل اپنے رب کا اور اس کی رضا، آگے عدل کرنے کا حکم آ رہا ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا، اور پھر جب تم احرام کھول دو تو پھر شکار کرو، یعنی جب تک احرام پہنے ہوئے اس وقت تک بری شکار جو ہے منع ہے، لیکن جب اتار دو تو پھر شکار کرو، آگے پھر عدل کا حکم۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور نہ ابھارے تمہیں کسی قوم کی دشمنی، ان صدکم عن المسجد الحرام، کہ تم روک دو انہیں مسجد حرام سے، جیسے مشرکین مکہ مسلمانوں کو مسجد حرام آنے نہیں دیتے تھے، تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ تم بھی جو ہے ان قوموں کی دشمنی میں لوگوں کو اللہ کے گھر سے روک دو۔ تو فرمایا ان تعتدوا، کہیں تمہیں ان کی دشمنی اس پر مائل نہ کرے کہ تم انہیں مسجد سے روک دو، اور اس بات پر کہ تم زیادتی کرنے لگو، حد سے بڑھ جاؤ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، قانون تعاون بیان ہو رہا ہے کہ تعاون کرو آپس میں، مدد کیا کرو ایک دوسرے کی، لیکن کس میں؟ نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مدد نہ کیا کرو ایک دوسرے کی گناہ اور سرکشی کے کاموں میں۔ تو بھائی نیک کام ہو رہا ہے، اللہ کی رضا کا ہو رہا ہے، تو اس میں ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ہم ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارا بھائی ہے یا ہمارا فلاں رشتہ دار, تو اس کی اجازت نہیں ہے. بھلائی کے تقوی کے کاموں میں معاون بنے اور برائی اور گناہ کے کاموں میں معاون نہ بنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے پوچھا یہ مظلوم بھائی کی مدد تو سمجھ آتی ہے, ظالم بھائی کی کیسے مدد کرے؟ آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو. تو اسی طرح ہمیں تعاون ان سے کرنا چاہیے گناہ کے کاموں میں, اس طرح کہ انہیں گناہ سے روک دیں, انہیں بھی روکیں کہ بھائی تم بھی یہ نہ کرو. تو یہ تعاون تو ٹھیک ہے, ورنہ ان کے ساتھ مل کر گناہ کرنا یہ تو اس میں شریک ہونا ہے, اس تعاون سے منع کیا جا رہا ہے. فرمایا واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. حرام کی اب تفصیل علی آ رہی ہے. پہلے کہا گیا تھا کہ یہ چوپائے حلال ہیں تمہارے لیے ان میں سے مویشی, مگر وہ جو آگے بیان کیے گئے. تو یہ چار جگہ قرآن میں چار چیزوں کی حرمت کا بیان ہے. فرمایا حرمت علیکم المیتہ, حرام کر دیا اللہ نے تم پر مردار. ایک بکری مری پڑی ہے تو حالانکہ بکری ہے لیکن کھا نہیں سکتے اب کیونکہ وہ مردار ہے, وہ مری ہوئی. والدم, اور اللہ نے حرام کر دیا ہے خون. آگے ہم پڑھیں گے سورہ انعام میں کہ وہاں تصریح ہے بہتا ہوا خون, وہ خون جو گوشت کے ساتھ چپکا ہوا ہے ہڈی کے گودے کے اندر ہے یا پھر تلی اور کلیجی کے اندر ہے, وہ جائز ہے وہ کھا سکتے ہیں, لیکن جو جب ذبح کرتے ہیں جانور کو اور وہ جو خون نکلتا ہے وہ ناجائز ہے. نمبر تین ولحم الخنزیر, اور اللہ نے حرام کیا تم پر خنزیر کا گوشت. اور بات آتی ہے کہ خنزیر کی ہر چیز حرام ہے, چاہے اس کی کھال ہو چاہے بال ہو یا گوشت ہو یا اس میں سے انزائمز استعمال ہو رہے ہوں, تو کوئی چیز جائز نہیں اس کی. نمبر چار وما احل لغیر اللہ بھی, اور ہر وہ چیز جو کسی غیر اللہ کے نام سے منسوخ کر دی جائے, چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ پلاؤ ہو چاہے وہ حلیم ہو چاہے وہ شربت ہو, اللہ کے نام کا ہے تو ٹھیک ہے لیکن غیر اللہ کے نام کا ہے تو وہ حرام ہے. تو ہر وہ چیز جو غیر اللہ سے منسوخ کر دی جائے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے. کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر آ رہا ہے. آگے اب جو آیا تھا کہ مردار حرام ہے, مردار کی تفصیل آ رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ آگے اب جو ہم ذکر کر رہے ہیں مردار کی مختلف قسمیں. والمنخنقہ, منخنقہ ایسے جانور کو کہتے ہیں جو گلا گھٹنے سے مر جائے, آپ نے رسی زور سے باندھی اس کا گلا ہی گھٹ گیا وہ اس میں مر گیا, تو اب وہ مردار ہے ہم نہیں کھا سکتے. فرمایا والموقوذہ, اور چوٹ لگ کر جو جانور مر جائے. نمبر تین والمتردیہ, اور جو اوپر سے گر کر ہلاک ہو جائے. والنطیحہ, نمبر چار, اور جو سینگ لگ کر ہلاک ہو جائے. آپس میں لڑتے جانور بعض دفعہ زور سے سینگ لگ جاتا ہے اس میں ہلاک ہو گیا جانور. وما اکل الصبح, اور جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو. الا ما زکیتم, مگر تم اسے ذبح کر لو. یعنی ایک جو ہے وہ فرض کریں بکری پہاڑ سے نیچے گری, ابھی تڑپ رہی تھی, آپ نے جا کر جو ہے اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر لیا تو جائز ہے, لیکن جو ہے وہ مر چکی ہے تو پھر ناجائز ہے. تو فرمایا وما ذبح علی النصب, اور اسی طرح وہ چیزیں حرام ہیں جو کسی جو ہے نصب پر چڑھائی جائیں یا ذبح کی جائیں. نصب کے معنی ہوتے ہیں اشیاء منسوخ, ہر وہ شے جو غیر اللہ سے منسوخ, جیسے مزار, قبر, آستانہ, پاستانے, علم, درخت, بت. یہ ہندو بھی یہ کرتے ہیں کہ بتوں کے چرنوں میں اس کے قدموں میں جا کر جانور ذبح ہو رہا ہے, تو چاہے وہ ذبح اللہ اکبر کہہ کر کیا جائے لیکن کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پر ذبح کیا گیا ہے جو آستانہ ہے جو منسوب ہے غیر اللہ سے, تو پھر یہ ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا, یہ بھی حرام میں شمار ہوگا. اور ساتھ ہی بات آ رہی ہے وان تستقسمو بالازلام, اور یہ کہ تم گوشت کو تقسیم کرو. ازلام چھوٹے بغیر پر کے تیروں کو کہتے ہیں, اور یہ عرب میں رواج تھا کہ تیروں کے ذریعے تقسیم کرتے تھے, اور یہ جو ان کا ایک بڑا بت تھا حبل, اس کے قدموں میں جو ہے یہ تیروں کی تھیلی تھی, اور اس میں جو ہے وہ بیان ہوتا ہے 10 تیر ہوتے تھے, اس میں 3 تیر منحوس تیر تھے یعنی وہ بالکل خالی تھے, اور باقی تیروں پہ کچھ لکھا ہوا تھا, جیسے ربع اس کا مطلب ہوتا ہے 1/4, اور لکھا ہوا ہے نصف اس کا مطلب ہے آدھا, لکھا ہے سلس یعنی 1/3, اور سدس 1/6. تو ہوتا یہ تھا کہ چار ساتھیوں نے مل کر اونٹ خریدا, اسے ذبح کیا, اب گوشت کے تقسیم کی باری آئی, تو کہتے تھے اب 3 نکالو تھیلی سے, تو ہاتھ ڈالا اور پتہ چلا منحوس 3 نکل آیا خالی, اب وہ اسے کچھ نہیں ملے گا, جاؤ بھائی تم گھر جاؤ, پیسے اس نے بھی آدھے لگائے لیکن وہ تیر ہی منحوس نکل آیا, اب وہ آگے خالی چلا جائے گا. دوسرے نے تین نکالا, اس کا نصف نکل آیا, پیسے دیے تھے چوتھائی نکل آیا نصف, آدھا وہ لے جائے گا. تو یہ اس طرح گوشت تقسیم کرتے تھے, تو منع کیا گیا کہ اس طرح تیروں سے جو ہے تقسیم نہ کرو. اسی طرح تیروں کا ایک اور استعمال قسمت نکالنے کے لیے کرتے تھے. دو تیر تھے, ایک پر لکھا ہوا تھا امرنا ربی, ہمیں حکم دیا ہے ہمارے رب نے. دوسرے پر لکھا ہوا تھا نہانا ربی, منع کیا ہمیں ہمارے رب نے. پھر جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے تو جو ہے ہاتھ ڈال کے تیر نکالتے تھے, ہری چاہیے. اگر لکھا ہوا آ جاتا امرنا ربی, میرے رب نے مجھے حکم دیا تو کر لیتے, اور لکھا ہوا آتا نہانا ربی کہ منع کیا ہمیں ہمارے رب نے تو نہیں کرتے. اس سے بھی منع کیا گیا, بھائی یہ دیکھو صحیح ہے یا نہیں ہے, اور اگر جائز ہے تو استخارہ کرو, اللہ سے دعا کرو, پھر جو مناسب سمجھے وہ کرو. تو یہ تیروں کا یہ استعمال یہ غلط ہے, صرف روکا گیا, یہ شرک ہے. آج ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں, انعامی بانڈ اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, سب سے جو ہے 100-100 روپے لیے ایک کا انعام نکال دیا, باقی جو ہے وہ منحوس ٹکٹ نکلے خالی, کچھ نہیں ملا, جو پیسے تھے وہ چلے گئے. تو وہ تیروں سے کرتے تھے, ہم نے اسی کو لاٹری بنا دی. تو ٹکٹ لیا تھا 1000 روپے کا, انعام نکلا ہے 10,000, بہت خوش ہو رہا ہے. وہی کہانی ہے جو تیروں کی کہانی تھی. اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں ان چیزوں سے. فرمایا ذالکم فسق, یہ سخت گناہ کے کام. الیوم یئس الذین کفروا, آگے ترغیب تقویٰ ہے. فرمایا کہ آج مایوس ہو گئے کافر اے مسلمانوں, من دینکم, تمہارے دین سے, یعنی انہیں اب امید نہیں رہی ہے کہ یہ لوگ کبھی پلٹ کر کفر اور شرک کی طرف آئیں گے. فلا تخشوہم واخشونی, بس ان سے نہ ڈرو مجھے سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم, بہت ہی شاندار ٹکڑا آیت کا, اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے کہ آج کے دن اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے پوری کر دی تم پر نعمت دین, سب سے بڑی نعمت وہ اللہ نے مکمل کر دی. حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے شریعت نازل ہو رہی ہے, اور تھوڑے تھوڑے احکامات اللہ کے نازل ہوتے رہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر شریعت کو مکمل کر دیا گیا. اب انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس ہدایت نہ ہو, ورنہ ہم سے پہلے امتیں ایسی تھیں کہ بعض جگہ ان کے پاس کوئی روشنی نہیں تھی کہ اس معاملے میں کیا کریں. لیکن آج الحمدللہ ایسا موقع ہے, آپ کچھ بھی سوچ کر جو ہے مفتی صاحب سے پوچھے, بھائی اگر یوں ہو جائے, اگر وہ ہو جائے, ہر چیز کا حل موجود اور ہر چیز سے متعلق ہدایات موجود. استنجا کرنے سے لے کر پیشاب کرنے کے بعد طہارت کیسے حاصل ہوگی, یہاں سے لے کر حکومت کرنے تک ہر چیز کا شریعت نے بیان فرمایا. تو فرمایا کہ اتممت علیکم نعمتی, آج کے دن میں نے مکمل کر دی تم پر جو ہے اپنی نعمت, یعنی نعمت دین, نعمت شریعت. ورضیت لکم الاسلام دینا, میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین. کہ اللہ تعالیٰ کے مزید فضل اور کرم اور حکم استرار آ رہا ہے. فمن اضطر فی مخمصہ, اور جو کوئی مجبور ہو جائے بھوک سے, غیر متجانف للاثم, اور نہ مائل ہو گناہ کی طرف, فإن اللہ غفور الرحیم, تو پھر اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا, مسلسل رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ جو حرام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں, اگر کوئی آدمی بھوک میں کی اضطراری حالت میں آ جائے کہ بس موت نظر آنے لگے اور حرام کے علاوہ کچھ نہیں ہے, تو پھر اتنا کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے, تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں. بعض صورتوں میں جان بچانا واجب ہو جاتا ہے, مرا ہوا کتا پڑا ہوا ہے ویسے ہی حرام ہے, دل بھی نہیں چاہتا, لیکن کچھ اور ہے نہیں, مر جائے گا یا پھر اسے کھائے, تو یہ ہے کہ وہ کھا کر جان بچا لے, ضروری ہے. تو یہ ہمارے دین نے, شریعت نے اجازت دی. البتہ قرآن جو ہے چار جگہ چار چیزوں کا ذکر کرتا ہے جو حرام ہے. ایک دفعہ دوبارہ دہرا لیجئے, نمبر 1 مردار, نمبر 2 خون, نمبر 3 خنزیر, نمبر 4 ہر وہ چیز جو غیر اللہ سے منسوب ہو. حدیث میں مزید کا اضافہ ہے, اور جو ہے مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچلی والے حیوانات کو حرام ٹھہرایا. کینائن ٹیتھ جن کے ہوتے ہیں, نوکیلے دانت, جیسے آپ نے شیر کے دیکھے نوکیلے دانت والے درندے, یہ بھی حرام ہیں, انہیں نہیں کھایا جا سکتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پرندے جو اپنے پنجوں سے نوچ نوچ کر کھاتے ہیں وہ بھی حرام ہے, جیسے چیل ہے اور گدھ ہے, یہ حرام چیزیں. اور اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھے کو بھی حرام کرا دی. یہ جو گدا استعمال ہوتا ہے بال برداری کا, لیکن کچھ جنگلی گدھے ہوتے ہیں جیسے زرافہ ہے, زیبرا ہے, تو وہ مباح ہیں, لیکن یہ جو پالتو گدھا ہے گھریلو گدھا ہے یہ بھی حرام ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ان چیزوں کے علاوہ باقی ساری مباح ہیں, یعنی وہ حرام نہیں. آگے احکام جوارح آ رہے ہیں, یعنی شکاری جانور کے ذریعے شکار کرنا. اس کے لیے موٹی موٹی باتیں سمجھ لیجئے. پہلی چیز یہ کہ یہ شکاری وحشی جانوروں کے شکار کے لیے, یہ نہیں کہ آپ نے گھر میں خرگوش پالے اور پھر ان کے پیچھے کتا چھوڑ دیا, بلکہ وہ جنگلی جانوروں جنگل میں آپ شکار کر رہے ہوں تو کتے کے ذریعے یا اور کسی, بعض لوگ جو ہیں وہ اور بھی جانوروں کو صدا لیتے ہیں, ان کے ذریعے شکار کیا جا سکتا ہے. البتہ اس کی شرائط ہیں. فرمایا یسالونک ماذا احل لہم, اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ کیا حلال ہے. قل احل لکم الطیبات, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے حلال ہے ساری پاکیزہ چیزیں. وما علمتم من الجوارح, اور جو تم نے صدائے ہیں شکاری جانور, مقلبین یعنی جنہیں تم چھوڑتے ہو ڈالتے ہو شکار پر, تو علمونہن مما علمکم اللہ, اور تم سکھاتے ہو انہیں اس میں سے جو سکھایا تمہیں اللہ نے. فکلوا مما امسکنا علیکم, نمبر چار, کھاؤ اس میں سے جو وہ پکڑ کر رکھیں تمہارے لیے. یعنی اگر جو ہے خرگوش کے پیچھے کتا چھوڑا ہے تو وہ اسے جا کر دبوچتا ہے اور پکڑ کر رکھتا ہے آپ کے لیے, خود اس میں سے نہیں کھاتا, تو وہ پھر خرگوش جو ہے حلال ہے, اس میں سے آپ کھا سکتے ہیں. اگر کتے کے پکڑنے سے خرگوش مر بھی جائے پھر بھی حلال ہے, ضروری نہیں ہے اسے وہاں ذبح کیا جائے. تو فرمایا وذکر اسم اللہ علیہ, اور یاد کرو یعنی اللہ کا نام لو اس شکاری جانور کو چھوڑتے ہوئے اس پر. کتے کو چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, پھر اسے شکار کے پیچھے چھوڑا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا. تو نمبر ایک بات بتائی گئی کہ شکاری جانور کو تعلیم دو, پہلے صداؤ. صدانا یہ کہ جب بھی آپ اسے روکے وہ رک جائے, اگر وہ آپ کی بات ہی نہیں سنتا شکار کے پیچھے جا رہے تو وہ شکار جائز نہیں رہتا. تو اتنا صدایا ہوا ہو کہ آپ کی بات پر جائے, آپ کے روکنے سے رک جائے. اور دوسری چیز یہ کہ بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا جائے, پھر اگر وہ مارا بھی جائے گا تو بھی حلال ہوگا. تیسری چیز یہ, جوارح کا مطلب ہوتا ہے زخمی کرنا, زخم. تو امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس جانور کو کچھ نہ کچھ زخمی بھی کرے, دانتوں سے جب دبوچے گا تو خون نکلنا چاہیے. اور نمبر تین یہ کہ خود چھوڑو, وہ خود سے نہ جا رہا ہو شکار کے پیچھے, اگر آپ کے چھوڑے بغیر ہی بھاگ رہا ہو تو وہ اپنے لیے شکار کر رہا ہے, آپ کے چھوڑنے سے جانا چاہیے اس کو. اور پھر مزید یہ کہ جو ہے آپ کے لیے وہ جانور کو پکڑ کر رکھے, خود کھانا نہ شروع کر دے, اگر وہ خود کھا رہا ہے تو وہ بھی جائز نہیں رہتا. تو یہ ساری چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے. البتہ صوفیہ کہتے ہیں کہ بالکل یہی ایٹیٹیوڈ غصے کا ہونا چاہیے, جس طرح شکاری جانور کو چھوڑا جاتا ہے پھر وہ جاتا ہے, اسی طرح غصہ بھی جب آئے تو آپ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. جب آپ چاہیں وہ غصہ آئے, جتنا چاہیں اتنا آئے, جب روکنا چاہے رک جائے. اب بسم اللہ کہہ کے غصہ کیا جائے یعنی بلا وجہ نہ کیا جائے, دین میں کوئی کمی آدمی دیکھے شریعت میں نقصان دیکھے تو غصہ کرے, لیکن غصے میں بے قابو نہ ہو جائے. جیسے یہ شکاری کتا صدایا ہوا نہیں ہے تو خود ہی کھا لے گا, تو ایسا نہ ہو کہ غصہ ہی نقصان کی طرف لے جائے, بلکہ وہ پوری طرح اسی طرح کنٹرول میں ہونا چاہیے جیسے یہ شکاری جانور. بہرحال اہل کتاب کے ذبیحہ اور ان کی نیک سیرت عورتیں, ان کی حلت بیان ہو رہی ہے یعنی وہ بھی حلال ہیں. فرمایا الیوم احل لکم الطیبات, آج ہم نے حلال کر دی ہیں تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں. وطعام الذین اوت الکتاب حل لکم, اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی ہے کتاب حلال ہے تمہارے لیے. آپ کو پتا ہوگا یہودی آج بھی بسم اللہ ہی کہہ کر جانور ذبح کرتے ہیں, ان کے یہاں بھی جیسے ہم ذبیحہ کرتے ہیں وہ بھی ذبیحہ کرتے ہیں, اور وہ کوشر جو ہے ان کا کہلاتا ہے, تو ان کا ذبیحہ بھی جائز ہے. فرمایا وطعامکم حل لہم, اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال. والمحصنات من المؤمنات, اور حلال ہیں تمہارے لیے پاک دامن عورتیں یعنی اہل کتاب میں سے. بلکہ یہاں پر مسلمانوں میں سے بھی ذکر آ رہا ہے کہ پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال. اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص چار وجوہات کی وجہ سے, ان میں سے کسی ایک وجہ سے شادی کرتا ہے, اور فرمایا لجمالیہا, ان خاتون کی خوبصورتی کی وجہ سے, ولی مالیہا, ان کے مال کی وجہ سے, ولی نسبیہا, اس کے خاندان کی وجہ سے, ولی دینہا, یا اس کے دین کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا تم دین کو منتخب کر کے کامیاب ہو جاؤ, بھائی ہمیں دینداری دیکھنی چاہیے. تو چہرے کا اچھا ہونا خوبصورت ہونا وہ تو عارضی بات ہوتی ہے, لیکن کردار اور سیرت کا اچھا ہونا وہ مستقل بات ہوتی ہے. تو چہرے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں لیکن کردار سے دل خوش ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ دینداری دیکھی جائے جب بھی جو ہے سلیکشن ہو شادی کے لیے. فرمایا والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. اب وہ پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب تم سے پہلے, یعنی اہل کتاب میں بھی پاک دامن ہونی چاہیے. ہر اہل کتاب کی خاتون جائز نہیں ہے. اور آج سے 100 سال پہلے ہی علماء جو ہیں یہاں پر پہنچ گئے تھے کہ آج کل کی اہل کتاب عورتیں تو اہل کتاب ہیں ہی نہیں, کیونکہ وہ نہ تورات کو مانتی ہیں نہ انجیل کو مانتی ہیں, وہ تو بے دین ہیں بالکل. تو ان سے ویسے ہی نکاح نہیں ہو سکتا. اور اہل کتاب خواتین سے اجازت ضرور ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے, کیونکہ اس سے بگاڑ زیادہ ہو رہا ہے, فائدہ کم ہو رہا ہے, اور یہ تجربے سے مسلمان یہاں تک پہنچ گئے. تو فرمایا اذا آتیتمہن اجورہن, جب کہ تم دے دو انہیں ان کے مہر. تو اگر اہل کتاب عورتوں سے بھی شادی کر رہے ہو تو انہیں مہر دو. محسنین یا آپ کہیں شرائط حلت نکاح, نکاح کی شرائط ہیں. اور اسی آیت سے متع کی حرمت ثابت ہوتی ہے. متع کہتے ہیں وقتی نکاح کرنا, ایک رات کے لیے خاتون سے نکاح کر لیا اور انہیں کچھ پیسے دے دیے, تو پروسٹیٹیوشن ہے. اب اس کی اجازت نہیں ہے. شروع اسلام میں اجازت تھی لیکن بعد میں آپ نے اسے منع کر دیا اور اب یہ بالکل جائز نہیں ہے. قرآن کی آیتوں سے اس کا ناجائز ہونا متع کا ثابت ہے. ان میں سے ایک آیت یہ ہے. تو نکاح کی پہلی شرط یہ ہے کہ مہر باندھا جائے. نکاح کی دوسری شرط ہے محسنین, یعنی یہ کام نکاح کے لیے کیا جائے, محض جو ہے وہ تھوڑی دیر کی لذت کے لیے نہیں. اس لیے آگے تیسری شرط ہے غیر مصافحین, نہ کہ شہوت رانی. تو متع میں صرف شہوت رانی مطلوب ہوتی ہے, نکاح میں صرف یہ معاملہ نہیں. اس میں گھر گھرستی مطلوب ہوتی ہے, اولاد مطلوب ہوتی ہے, ساری زندگی کا ساتھ مطلوب ہوتا ہے. نمبر چار ولا متخذی اقدان, اور نہ کہ چھپے ہوئے دوستیاں گاٹنا. تو بس ادھر ادھر ہوئے رات کو اور تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ اس طرح کا شغل کر لیا. تو یہ جو ہے یہ شرائط ہے کہ یہ نکاح اس طرح نہیں ہو سکتا. ومن یکفر بالایمان, اور جو بھی انکار کرے ایمان کا, فقد حبط عمله, تو ضائع ہو گیا اس کا سب عمل. وہو فی الاخرت من الخاسرین, اور وہ ہوگا آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے. آگے جو ہے وہ نماز کا ذکر آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں آئلی معاملات آتے ہیں, گھر کا ذکر, نکاح طلاق کا ذکر, وہاں نماز کا بھی ذکر آ رہا ہے. کیونکہ گھر کی زندگی اسی وقت بہتر رہ سکتی ہے جب اللہ سے تعلق ہو شوہر اور بیوی کا. جتنا اللہ سے تعلق کمزور ہوگا اتنا بگاڑ ہوگا, کیونکہ شوہر بیوی پر زیادتی کرے گا یا بیوی شوہر کی ساتھ زیادتی کرے گی. دونوں حقوق اس وقت ادا کریں گے جب دونوں کے دل میں تقویٰ ہو اور دونوں اللہ سے ڈرتے ہوں. اس لیے جو ہے یہاں پر نماز کا ذکر, اور اس میں بھی پہلے جو ہے فرائض وضو کا بیان آ رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا قمتم الی الصلاۃ, جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے, فاغسلوا وجوہکم, تو دھو لیا کرو اپنے چہرے. اب یہاں غور کیجئے, فاغسلوا یہاں پر جو ہے زیر کے ساتھ ہے, وجوہکم جو ہے یہ نصب میں حالت ہے. اسی طرح دیکھیں وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لیا کرو. تو وُجُوهَكُمْ أَيْدِيَكُمْ, تو دونوں جگہ حالت نصب میں. اور فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اور مسا کر لیا کرو اپنے سروں کا, یہ حالت جر میں. تو فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اور دھو لیا کرو اپنے پیر ٹخنوں تک. ارجلا یہ بھی حالت نصب میں. اس سے جو علماء بیان کرتے ہیں کہ تین چیزوں کو دھویا جائے گا, کیونکہ وہ تینوں چیزیں حالت نصب میں آ رہی ہیں, چہرے کو, ہاتھوں کو کونیوں تک, اور پیروں کو ٹخنوں تک. لیکن اہل تشیح حضرات جو ہیں وہ ارجلیکم پڑھتے ہیں لام پر زیر کے ساتھ, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزوں پر مسا ہوگا, سر کا بھی مسا ہوگا اور پیروں کا بھی مسا ہوگا. تو یہ صرف زیر اور زبر سے یہ فرق ہو جاتا ہے کہ اگر آپ یہاں پر ارجلیکم پڑھیں گے تو پھر پیروں کو دھونا مراد ہوگا, اور جلیکم پڑھیں گے تو پیروں کا مسا کرنا مراد ہوگا. تو پھر کئی اختلاف اس طرح سے پھر آگے ہوتے ہیں. فرمایا وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا, پھر اگر تم ہو حالت جنابت میں, فَطَّاهَرُوا, تو پھر غسل کرنا پڑے گا, صرف وضو سے کام نہیں ہوگا, پھر خوب طہارت حاصل کیا کرو, غسل کیا کرو. وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ, آگے پھر ایک اور اللہ کا بہت بڑا احسان و نعمت کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو پھر کیا کرو, تیمم کر لو. تو تیمم کن چیزوں میں کرنا پڑے گا؟ تیمم وضو کے بھی قائم مقام ہے اور غسل کے بھی. چاہے وضو کی حاجت ہو یا غسل کی حاجت ہو، تیمم دونوں کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ پانی میسر نہ ہو، پھر تیمم کرنا پڑے، یا پھر کوئی اور وجوہات جو یہاں آ رہی ہیں. فرمایا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى، اور اگر ہو تم بیمار، اب پانی کے استعمال سے ممانعت ہو. فرمایا او علی سفر، یا پھر ہو حالت سفر پر، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی قضاء حاجت پوری کر کے یعنی پیشاب پخانے سے فارغ ہو کے، او لامستم النساء، یا تم نے مباشرت کی ہو عورتوں سے، فلم تجدوا ماء، پھر تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، اب تیمم کا طریقہ آ رہا ہے، تو پھر ارادہ کرو پاک مٹی کا. یہ پہلا رکن ہے تیمم کا، کہ ارادہ اور نیت کی جائے تیمم کی. اور تیمم ہوگا کیسے؟ فامسحوا بوجوہکم، تو مسا کر لیا کرو اپنے چہروں کا، نمبر دو. نمبر تین، وایدیکم من، اور اسی طرح ہاتھوں کا مسا کر لیا کرو. تو اس طرح تیمم ہو جاتا ہے، چاہے وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، پانی میسر نہیں تھا، اور بعض ساتھیوں نے تو تیمم کیا، ایک ساتھی جو ہے وہ مٹی میں لوٹنے لگے، تو پوچھا گیا بھائی کیا ہو گیا، انہوں نے کہا مجھے غسل کی حاجت تھی. آپ نے فرمایا نہیں، یوں نہ کرو، تیمم کرو، یہی کافی ہے غسل کے لیے، جیسے طریقہ سکھایا گیا. تو فرمایا ما یرید اللہ، اللہ نہیں چاہتا، لیجعل علیکم من حرج، کہ رکھے تم پر تنگی، ولکی یرید، لیکن وہ اللہ چاہتا ہے، لیطہرکم، کہ پاک کر دے تمہیں. یوں تو آپ محسوس کریں گے کہ آدمی نے جب مٹی سے مسا کیا تو چہرے پر بھی گرد لگ گئی، ہاتھوں پر بھی گرد لگی، تو چہرہ اور ہاتھ تو گرد آلود ہو گئے، لیکن روح پاکیزہ ہو گئی، کیونکہ اللہ کی مرضی مان رہے اور اس سے طہارت جو ہے وہ چاہ رہے. تو فرمایا ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ اللہ مکمل کر دے اپنی نعمت تم پر، لعلکم تشکرون، اور یہ ساری اللہ کی مہربانیاں کیوں ہیں، تاکہ تم شکر کرو. تو مسئلہ یہاں آ کر پھنس جاتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتیں تو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. سابقہ امت میں طہارت کا طریقہ کیا تھا؟ کہ پانی کے بغیر طہارت نہیں ہو سکتی تھی، مٹی پانی نہیں ہے تو بھی کچھ پھر طہارت حاصل ہی نہیں ہو سکتی. کپڑا پلید ہو گیا تو وہ پھاڑ کر پھینکنا پڑتا تھا، دھو کر پاک نہیں ہو سکتا تھا. یہ تو اللہ نے کتنا احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی سہولت کر دی، اس میں ہمیں شکر کرنا چاہیے. اللہ کا شکر کیا ہے؟ اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. نعمت اسلام اور عہد شریعت کا بیان آ رہا ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے. شریعت ایک بہت بڑی نعمت، اور کلمہ طیبہ ایک عہد ہے جو ہم نے اللہ سے کیا. تو فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کے احسان جو اس نے فرمائے تم پر، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس کا وہ وعدہ جو تم نے اس سے مضبوط باندھا ہے کلمہ پڑھ کر، اس قل تم سمعنا وعطانا، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تو سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، اللہ کو پتہ ہے تمہاری کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے، کس لیے تم کیا کام کر رہے ہو. آگے حکم عدل پھر آ رہا ہے، دیکھیں پہلے ہم نے سورہ نساء آیت نمبر 135 میں پڑھا کہ عدل کرو، خواہ عدل کا نقصان تمہیں ہوتا ہو، تمہارے والدین کو ہوتا ہو، تمہارے رشتہ داروں کو ہوتا ہو، امیر غریب کی پرواہ نہ کرو، تمہیں بس عدل کرنا ہے. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ عدل کرو، خواہ عدل سے تمہارے دشمنی کو کیوں نہ فائدہ ہو، پہنچاؤ فائدہ اس کو، لیکن تمہیں کرنا ہے عدل. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دینے والے، عدل کے علم بردار بننے والے، ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور نہ مائل کرے تمہیں کسی قوم کی دشمنی، علی اللہ تعدلو، اس پر کہ تم عدل نہ کرو، اعدلو، عدل کرو، ہو اقرب للتقوا، یہ زیادہ قریب ہے پرہیزگاری کے تقوی کے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہیں. تو اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ تم نیکی کے کس ارادے کے ساتھ یا دکھاوے کے کس خباثت کے ساتھ کوئی عمل کر رہے ہیں. آگے عہد شریعت نبھانے والوں کے لیے جو ہے بشارت آ رہی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ فرمایا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کرتے رہے، لہم مغفرت واجر عظیم، ان کے لیے ہے مغفرت اور ان کے لیے بہت عظیم بدلہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے ایمان اور نیک اعمال کی. اور اسی طرح کفر اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کا بھی انجام ساتھ ہی بیان کر دیا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو, اولئک اصحاب الجحیم, وہی لوگ ہیں جہنم والے. آگے تذکیر نعمت دنیاویہ کا ذکر ہے, دنیا کی ایک نعمت. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے کی تم پر. اذ ہم قوم, جب کہ ارادہ کیا یہ قوم نے, اور یہاں پر بنو نذیر کا ذکر ہے, یہودی ایک قبیلہ تھا جو مدینہ کے قریب واقع تھا. اور فرمایا کہ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم, جب کہ ارادہ کیا ایک قوم نے کہ وہ ہاتھ بڑھائے تمہاری طرف, دست درازی کرے یا جنگ کرے تم سے. فکف ایدیہم عنکم, پس اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے. واتقوا اللہ, پس اللہ سے ڈرتے رہو. واللہ فلیتوکل المؤمنون, پس اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. تو ایک تو واقعہ اس کی تفسیر میں بیان ہوتا ہے کہ بنو نذیر آپ کسی جو ہے خون بہا کے مسئلے پر گئے, اور وہاں بنو نذیر کے یہودی نے کیا یہ کہ آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا, اوپر ایک بہت بھاری پتھر کی چکی جو ہے اس دیوار پر رکھی. ارادہ یہ تھا کہ جب آپ گفتگو میں منہمک ہوں گے, اوپر سے ہی آپ کے اوپر گرا کر آپ کو شہید کر دیں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دے دی, آپ وہاں سے اٹھائے. آگے جو ہے عہد توڑنے کی تین مثالیں آ رہی ہیں, دو یہودیوں کی ہے, ایک عیسائیوں کی ہے. اسی طرح میں نے آپ نے بھی اللہ سے عہد کیا ہے کلمہ پڑھ کر کہ ہم اللہ کی مانیں گے, ہم نے اللہ کو اپنا رب کہا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول قرار دیا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم اس وعدے کو پورا کریں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بطور عبرت تین مثالیں بیان فرما رہے ہیں. پہلی مثال یہود کی جو ہے عہد شکنی کی ہے. فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور لے چکا اللہ پکا وعدہ بنی اسرائیل سے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ, اور اللہ نے مقرر کیے تھے بنی اسرائیل میں, اس نئی عشرہ نقیبہ, 12 نقیب. یہ نقیب کہتے ہیں نگران کو, سرداروں کو. اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ 13 ہجری میں جو آخری سال ہے آپ کا مکہ میں, حج کے دنوں میں مدینہ سے 72 مرد جو ہے اسلام لے کر آئے, اور انہوں نے منا کی وادی میں آدھی رات کے قریب ایک اونچے مقام پر آپ سے ملاقات کی, اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اور اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 72 مردوں میں 12 نقبہ مقرر کیے. جیسے یہاں بنی اسرائیل میں 12 نقیب تھے, تو آپ نے ان میں 12 نقیب مقرر کیے. نقیب کہتے ہیں نگران کو. الحمدللہ تنظیم اسلامی نے بھی اس اصطلاح کو استعمال کیا. ہماری جماعت ہے, اور ہماری جماعت میں بھی محلے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ ایک جو نگران ہوتا ہے اسے ہم نقیب کہتے ہیں. تو بہرحال قرآن سے حدیث سے یہ اصطلاحات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں بھی ان اصطلاحات کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن اور سنت سے ملتی ہیں. فرمایا وقال اللہ انی معاکم, تو 12 سردار مقرر کیے, کیونکہ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے, ہر قبیلے کا ایک سردار جسے نقیب کا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وقال اللہ انی معاکم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ضرور تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ, اب آگے وجہ آ رہی ہے کہ اللہ کا ساتھ کیسے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. نمبر ایک, اگر تم نے قائم کی نماز. نمبر دو, وآتیتم الزکاۃ, اگر تم ادا کرتے رہے زکوٰۃ. نمبر تین, وآمنتم برسولی, اور تم ایمان لائے میرے رسولوں پر. نمبر چار, وعزرتموہم, اور تم نے مدد کی ان رسولوں کی. اور نمبر پانچ, وأقرضتم اللہ قرضا حسنا, اور تم نے دیا اللہ کو بہترین قرض, یعنی دین کی دعوت و تبلیغ, دین کے غالب کرنے میں خرچ کرنا, اسے اللہ تعالیٰ قرض حسنا فرماتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا کیا انعام ہوگا؟ فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, تو میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہوں کو. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اب میں لازماً داخل کروں گا تمہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ, لیکن انہوں نے کیا کیا, بس انکار, جو کوئی انکار کرے گا تم میں سے اس کے بعد, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, تو وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے, بہت دور کا بھٹکنا. آگے پھر جو ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے بھٹکا دیتا ہے, اور ہدایت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کے چار جو ہے اثرات بیان ہو رہے ہیں. ان کا یہ ہدایت سے ہٹ جانا, وہ جو ہے انسان کو کن تکالیف میں ڈال دیتا ہے یا اس کن گناہوں میں ڈال دیتا ہے، ان میں سے چار کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا فبیما نقضہم میثاقہم لعناہم، بس ان کے عہد توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت فرمائی، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے. اس لعنت کا پہلا اثر کیا ہے؟ نمبر ایک، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے کر دیا ان کے دلوں کو سخت، سخت دل ہو گئے. اب بڑے بڑے معجزات دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، لیکن دل میں نرمی پیدا نہیں ہوئی، آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوئی، آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہا، اپنے گناہوں پر شرمندگی نہیں ہو رہی، سخت دل ہیں بالکل. دوسرا اثر اس لعنت کا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، بس وہ پھیرتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں کلام کو اس کے موقعوں سے. اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، اسے کسی اور بات کے لیے جوڑ دیا. نمبر تین، ونسو حزم مما ذکرو بھی، اور انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ اس کا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی. اللہ کے احکامات پھر یاد نہیں رہتے جب اللہ کی لعنت، خیال ہی نہیں آتا قرآن کیا کہہ رہا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اس پہ تو وہ ہدایت سے دور ہی رہتا ہے. اور چوتھا اثر کیا ہوتا ہے لعنت کا؟ ولا تزالوا تطلعوا على خائنۃ منہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے ان کے بارے میں کسی نہ کسی کا خیانت، کوئی نہ کوئی بگاڑ جو ہے وہ ان کا ہوتا رہے گا. الا قلیلا منہم، سوائے ان کے تھوڑے سے لوگوں کے. فاعف عنہم وصفا، بس آپ جو ہے درگزر فرمائیے ان سے، اور جو ہے وہ دیکھی اندیکھی فرمائیے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تو محبوب رکھتا ہے نیکوکاروں کو. تو اللہ کو کون لوگ پسند ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر برائیاں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں. آگے نصارہ کی عہد چھپنے کی مثال آ رہی ہے، دوسری مثال. فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا. فنسو حزم مما ذکرو بھی، پھر بھلا دیا انہوں نے ایک حصہ جس کی نصیحت کی گئی تھی انہیں. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، پھر ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی. وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ، اور دشمنی اور کینہ بغض جو ہے ایک دوسرے کے لیے روز قیامت تک. فَسَوْفَ، اس لیے آپ دیکھیں یہود و نصارہ یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے بڑے دشمن، یعنی آج تو مسلمانوں کی دشمنی میں ایک ہوئے ہیں یہودی نصرانی، لیکن اگر مسلمانوں کی دشمنی ہٹا دی جائے تو ان کی آپس کی دشمنیاں کم نہیں. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جن کو عیسائی خدا کہتے ہیں، اور انہیں یہودی ولد الزنا کہتے ہیں، معاذ اللہ، اتنا بڑا ڈفرنس ہے. تو ان کی آپس میں بہت جنگیں ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کی جانوں کے در پر رہیں، یہ تو اس وقت مسلم دشمنی میں ایک ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ ہم نے ڈال دیا ہے ان کے درمیان کینہ اور بغض قیامت تک کے لیے. فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اور بتا دے گا انہیں اللہ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اہل کتاب کو دعوت ایمان دی جا رہی ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ اوصاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہے ہیں، پانچ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنائے جا رہے ہیں. فرمایا یُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ، وہ کھول کر بیان کرتے ہیں بہت ساری باتیں جو تم چھپایا کرتے تھے کتاب میں سے، احکامات چھپا دیتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو واضح کر رہے ہیں، اللہ نے کیا حکم دیا ہے اور کس سے منع کیا. نمبر دو، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور درگزر فرماتے ہیں بہت سی فروئی باتوں سے. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ، یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور. وکتاب مبین، یعنی یہ واضح کتاب. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، ہدایت کرتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے اللہ اس کی جو پیروی کرتا ہے اس کتاب کی اللہ کی رضا کے خاطر. اور اللہ کس طرف ہدایت دیتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستے کی. گویا یہ تیسرا کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں نشاندہی کرائی گئی. اور نمبر چار، ویخرجوہم من الظلمات الى النور باذن اللہ، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اس اللہ کے اذن سے. اور نمبر پانچ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ ہدایت فرماتے انہیں سیدھے راستے کی. عیسائیوں کے باطل عقائد کا رد کیا جا رہا ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. فرمایا آگے اوصاف باری تعالیٰ بیان ہو رہے ہیں ان کے شرک کی نفی میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے اللہ ہو سکتے ہیں، اللہ کے اوصاف کیا ہیں؟ فرمایا قل، اے نبی کہہ دیجئے، فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، بس کس کو کچھ طاقت ہے جو کہ وہ اللہ کو روک سکے، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر اللہ تعالی و امہ، اگر جو ہے وہ اللہ تعالی ارادہ فرمائے ہلاک کرنے کا حضرت مسیح علیہ السلام کو، ان کی والدہ، تو حضرت مریم تو ویسے ہی ان کا انتقال ہو چکا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت سے پہلے زمین پر بھیجے جائیں گے، پھر ان کا بھی انتقال ہوگا، تو فرمایا کہ یہ کیسے وہ خدا ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا، اللہ انہیں موت دے گا۔ اسی طرح فرمایا ومن فی الارض جمیعا، اور کون روک سکتا ہے اللہ کو اگر اللہ ہلاک کر دے ان سب کے سب کو جو زمین میں آباد ہے؟ دوسری شان اللہ کی بیان ہو رہی ہے، وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا دعویٰ کیا، بی بی مریم علیہ السلام نے ایسا کوئی دعویٰ کیا کہ وہ آسمان و زمین کے مالک ہیں؟ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا، انہوں نے تو یہی کہا کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اسی طرح تیسری بات، یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر عورت کے تعلق کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، مجھے آپ کو اللہ نے ماں باپ سے پیدا کر دیا، تو وہ جیسا چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور چوتھی شان اللہ کی، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ کیا ان میں سے کسی کا دعویٰ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ نے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح امت کی بے عملی کی وجہ بیان ہو رہی ہے، ویسے تو یہود و نصارہ کے لیے، لیکن آج ہماری تصویر ہے۔ وقالت الیہود والنصارہ، اور کہتے ہیں یہودی و نصرانی، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ قل فلما یعذبکم بذنوبکم، اے نبی ان سے پوچھئے پھر کیوں اللہ تمہیں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ نبوکدنضر نے 500 قبل مسیح میں تمہارے 6 لاکھ قتل کر دیے، ٹائٹس رومی نے 70 عیسوی میں تمہارے ہزاروں قتل کر دیے، اور 19ویں صدی میں ہٹلر نے تمہارے 40 لاکھ مار دیے، تو بھائی اللہ تم پر سزائے کیوں بھیجتا ہے تمہارے گناہوں پر؟ اتنے ہی چہیتے ہو، اللہ کے بیٹے ہو۔ آج یہی حال ہمارا ہے، آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیں وہ کہے گا میں تو بس جنت میں جانے والا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں تو جنت ہی میں جاؤں۔ بھائی اللہ تم پر دڑا دڑ عذاب کیوں بھیج رہے ہیں؟ کون سا عذاب ہے جو اس ملک میں نہیں آ رہا ہے؟ زلزلے یہاں آ رہے ہیں، سیلاب یہاں آ رہے ہیں، طوفانی بارشیں یہاں ہو رہی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے باہم دست و گریبان ہم ہیں، روز 15-20 آدمی قتل یہاں ہو جاتے ہیں، مہنگائی کا عذاب یہاں پر ہے، بےمانی کا عذاب یہاں پر ہے، نفاق کا عذاب یہاں پر ہے، تو کیا اللہ راضی ہے، خوش ہے جو یہ ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ ہمارے کرتوت ہیں جن کی سزا میں بنی۔ جو بھی اللہ سے بغاوت کرے گا، بے ایمانی کرے گا اور برے اعمال کرے گا، اس کا یہی نتیجہ نکلے گا، پہلے بھی یہی نکلا، آج بھی یہی نکل رہا ہے۔ تو فرمایا هل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی انسان ہو جیسے کہ دیگر انسان ہے جو اللہ نے بنائے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ تم نے کوئی اس سے جو اجازت نامہ یا کوئی جو ہے سرٹیفکیٹ نہیں لے لیا جنت کا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب دے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ حدیث میں آتا ہے جیسے یہود و نصارہ اپنی نسبت انبیاء سے جوڑتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، تو مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا قصب اسے پیچھے کر دے تو اس کا نصب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ قصب کہتے ہیں کمائی کو، جس نے نیکیاں کمانے میں جو پیچھے رہ گیا تو محض کسی نیک آدمی سے رشتہ داری اسے آگے نہیں بڑھا سکے گی۔ اسی طرح بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویاں ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آواز دی، اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ پھر آپ نے کہا اے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، میں آپ کے قیامت کے دن کچھ کام نہیں آ سکوں گا. پھر فرمایا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. رسول اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ کہہ رہے ہیں, اب میں اور آپ کہہ رہے ہوں کہ ہم تو بس بخشے ہی بخشائیں, تو جو بھی ہوگا ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے. خوار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہیں, لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں. تو ہمیں اسی پر ہم نے اکتفا کیا, بھائی رسول کیا کہہ رہے ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے, اور ہمیں کس بات کا زوم ہے. تو اصل میں بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے, ایمان, نیک اعمال. فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. حکمت ارسال رسول بیان ہو رہی ہے, اللہ نے انبیاء رسولوں کو کیوں بھیجا. فرمایا یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, قد جاءکم رسولنا, فرمایا قد جاءکم رسولنا, یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول, یبین لکم علی فترۃ من الرسل, اور جو کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے احکامات جبکہ بند ہو چکا تھا رسولوں کا سلسلہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں, ان میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں 600 سال کا فصل, یعنی 600 سال کا گیپ ہے, کوئی رسول نہیں آئے, اس گیپ کو فترۃ الرسل کہتے ہیں. تو فرمایا ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, اور یہ اس لیے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا. فقط جاءکم بشیر ونذیر, یقیناً آ چکے ہیں اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے. بنی اسرائیل کی عہد چھپنے کی تیسری مثال آ رہی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے, یا قومی, اے میری قوم, اذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد کرو اللہ کے احسان جو اس نے فرمائے تم پر. اذ جعل فیکم انبیاء, جبکہ اس نے پیدا کیے تم میں کئی انبیاء. وجعلکم ملوکا, اس نے بنائے تم میں کئی بادشاہ, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے بڑے بڑے بادشاہ. وآتاکم, اور اس اللہ نے عطا کیا تمہیں, ما لم یعطی احد من العالمین, جو کچھ نہیں دیا گیا تھا پورے جہان عالم میں کسی اور کو. بادلوں کا سایہ کرایا گیا, من و سلوا جیسی خوراک دی گئی, پتھر سے 12 چشمے دیے گئے, اور کسی میں نہیں یہ چیزیں, اتنے بڑے بڑے احسانات تم پر کیے. اور پھر انہوں نے کہا یا قوم ادخل الارض المقدسہ, اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس پاکیزہ سرزمین میں, یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ, اللہ نے تورات دی ہے, اس کے نفاذ کی ضرورت ہے, اور اس شہر میں داخل ہو جاؤ تورات کے مطابق عمل کرو. فرمایا اللتی کتب اللہ لکم, یہ وہ سرزمین ہے جو لکھ دی اللہ نے تمہارے لیے, یعنی فتح یقینی ہے, تم شکست نہیں کھاؤ گے. ولا ترتدوا علی ادبارکم, اور دیکھو اپنے پیچھے نہ پھر جانا. فتنقلبوا خاسرین, ورنہ ہو جاؤ گے خسارہ اٹھانے والے. اس پر قوم نے جواب دیا, قالوا یا موسیٰ, کہنے لگے ہیں موسیٰ علیہ السلام, انا فیہا قوما جبارین, اس میں تو بڑی جنگجو قوم ہے, بڑے اونچے قد کاٹ ہیں, بڑے جنگ میں لڑنے میں ماہر ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, ہم تو ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ جنگجو لوگ اس سے نکل نہیں جاتے. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا, پھر اگر وہ خود ہی نکل جائیں اس میں سے, فَإِنَّا دَاخِلُونَ, پھر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے. قالا رجلان من الذین یخافون, اس پر کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے, 12 نقیبوں میں سے 2 نقیب تھے, یوشع بن نون اور کالبی بن یوکنا, یہ 2 نقبہ تھے جنہیں بھیجا گیا تھا کہ جا کر اندازہ لگائیں. انہوں نے قوم کو سمجھایا, کہنے لگے انعم اللہ علیہما, یہ دونوں لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا, انہوں نے قوم سے کہا ادخلوا علیہم الباب, بس تمہیں ایک دفعہ دروازے میں سے داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, بس تم جب داخل ہو جاؤ گے تم ہی غالب رہو گے. بھئی تم 6 لاکھ ہو, وہ چند ہزار ہیں, کتنے بھی طاقتور ہیں, کتنے بھی جنگجو ہیں, کیا بگاڑ لیں گے تمہارا. 6 لاکھ بھیڑے داخل ہو جائیں تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا, تم تو پھر انسان ہو, تمہارے پاس ہتھیار ہیں, بس ایک دفعہ داخل ہو جاؤ شہر میں تم غالب رہو گے. لیکن اس پر انہوں نے کیا ساتھ ہی کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم واقعی ایمان والے ہو. اس پر قوم نے جواب دیا قالو یا موسیٰ, کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام, انا لن ندخلہا ابدا ما دامو فیہا, ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں کبھی بھی جب تک یہ لوگ اس میں موجود ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے صاف جواب دے دیا فذهب انت وربك فقاتلا، پس آپ اور آپ کا رب جا کر جنگ لڑیے، انا ہاہنا قائدون، ہم تو ادھر ہی بیٹھے، جب آپ دونوں جنگ جیت جائیں تو ہمیں بلا لیجیے گا، ہم آ جائیں. تو اس تکے سے جواب پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بہت ہی غمگین ہوئے، انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی، قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی، فرمانے لگے اے میرے رب میں نہیں اختیار رکھتا سوائے اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا. بھائی کون ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام. ساتھ ہی فرمایا ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، پس جو ہے تفریق ڈال دیجئے ہمارے درمیان اور اس فاسق قوم کے درمیان. قالا، پھر فرمایا فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے ہم نے حرام کر دی ان پر وہ سرزمین 40 سال کے لیے، اب یہ چاہیں گے بھی تو انہیں فلسطین کا رستہ نہیں ملے گا. یتیہون فی الارض، اب یہ گھومتے رہیں گے زمین میں، اس صحرا میں بھٹکتے رہیں گے. فلا تعسی علی القوم الفاسقین، پس آپ غم نہ کیجیے نافرمان قوم پر. اور ہم جانتے ہیں کہ پھر بڑے شدید حالات آئے، 40 سال تک یہ صحرا میں بھٹکتے رہے. ان سالوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام انتقال پا گئے، یہ سارے لوگ مر کھپ گئے. نوجوان نسل جو صحرا میں پل کر جوان ہوئی تھی، پھر اس نے وقت کے نبی یوشع بن نون سے کہا کہ بس اب جو ہے ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، پھر انہوں نے جہاد کیا اور فلسطین میں داخل ہو گئے. تو یہ فلسطین میں داخل ہو کر پھر انہوں نے ایک حکومت نہیں بنائی، 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں بنائی، آپس میں بھی لڑتے رہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ قصہ ہم پہلے پڑھا ہے، جالوت نے پھر ان پر حملہ کیا، ان کی زمین پر قبضہ کر لیا، ان کے بچوں کو پکڑ کر لے گیا، انہیں در بدر کر دیا. پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایک بادشاہ مقرر کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت تالوت کو بادشاہ مقرر کیا اور ان کی قیادت میں پھر انہوں نے جنگ کی اور جالوت کو شکست دے کر فلسطین پر دوبارہ قبضہ کیا. تو یہ تاریخ ہے جی. آگے پھر جو ہے وہ 8 رکوع آ رہا ہے سورت کا، بلکہ 4 رکوع آ رہا ہے سورت کا، اس میں قصہ حابیل و قابیل کا بیان ہو رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل کا حسد بیان ہو رہا ہے حابیل سے. اور مفتی جو ہے بیان القرآن میں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں افتراق بطن افتراق نسب جو ہے ضرورتاً شمار کیا جاتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سلام اور بی بی حوا سلام علیہا یہی جوڑا ہے، اب ان کے جو بچے ہو رہے ہیں ان کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ یہ اب سارے بہن بھائی ہیں، لیکن ان کی شریعت میں یہ تھا کہ دو بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں، تو جو جڑواں لڑکا اور لڑکی پیدا ہو رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے بہن بھائی ہوتے تھے، ان کی شادی ہوتی تھی پھر دوسرے حمل سے جو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہو رہی. تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جو قابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی تھی وہ اس کی نسبت تھی حابیل سے، لیکن جو ہے قابیل جاتا تھا کہ اسی سے شادی کر، چنانچہ یہ جھگڑا تھا جس میں پھر قابیل نے حسد میں آ کر حابیل کو قتل کر دیا. یہ بیان القرآن میں یہ تفسیر لکھی ہے، باقی اور بھی تفسیریں اس کی گئی ہیں، لیکن یہ اسی طرح کا حسد تھا جیسے شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا یا جیسے یہود مسلمانوں سے حسد کرتے. تو کہانی تو سنائی جا رہی ہے حابیل قابیل کی، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ آج تمہارا کردار وہ ہے جو قابیل کا کردار تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا کردار وہ ہے جو حابیل کا کردار تھا. آگے پھر اب جو ہے یہ قصہ اس طرح سے ہے، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی سنا دیجئے، پڑھ سنائیے ان پر جو ہے وہ حال آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا. اس قربا قربانن، جبکہ دونوں نے پیش کی قربانی، تو قربانی کتنا پرانا عمل ہے، بالکل شروع سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے. آج کے جدت پسند جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے، یہ پیسہ یتیم خانوں میں لگانا چاہیے، اسپتالوں میں لگانا چاہیے. وہ بھائی اللہ نے حکم دیا، قربانی بہت قدیم عبادت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی، تو عبادت میں یہ نہیں لاجک نہیں چلتی، عبادت میں تو اللہ کا حکم چلتا ہے. آخر قربانی کی عبادت ہی ایسی ہے جس میں لاجک کوئی نہیں تھی، یعنی یہ تو ہم پیروی کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس میں کیا لاجک ہے کہ ایک باپ اپنے معصوم بچے کو ذبح کر دے؟ بھائی یہ تو اللہ سے محبت، اللہ کی حکم کی ساری کہانی، تو اس لیے قربانی فرض ہے، اسے اسی طرح ادا کرنا ضروری. تو فرمایا فتقبل من احدہما ولم تقبل من الآخر، بس اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا قربانی کو ان میں سے ایک کی یعنی حابیل کی، اور نہیں قبول کی قابیل کی قربانی. روایات میں آتا ہے کہ قابیل نے گیہوں رکھی تھی قربانی کے طور پر اور حضرت حابیل نے دمبے کی قربانی دی تھی، اس زمانے میں ہوتا یہ تھا جس کی قربانی قبول ہوتی تھی تو آسمان سے آگ آتی تھی اور اس چیز کو جلا دیتی تھی، گویا یہ اشارہ تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ چنانچہ اس پر اب قابیل کو بڑا تیش آیا کہ میری قربانی قبول نہیں ہو، اس کی قبول ہو گئی۔ تو قال لاقتلنک، تو اس پر قابیل نے حسد کا اظہار کیا، کہنے لگا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس پر بڑا عمدہ بیان کیا حضرت حابیل نے، اور جو چوٹی کی چیز بتا دی، شرط قبولیت بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ کس کی قربانی قبول کرتے ہیں، کس کی عبادت قبول کرتے ہیں؟ فرمایا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تو قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے، متقیوں سے، گناہ گاروں سے، سیاہ کاروں سے، نافرمانوں سے اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ تو پرہیزگاروں کی عبادات قبول کرتا ہے۔ تو فرمایا لئن بسطت الیہ یدک لتقتلنی، حضرت حابیل کا بڑا حکیمانہ آواز ہے، وہ کہنے لگے اگر تم بڑھاؤ گے میری طرف اپنا ہاتھ کہ مجھے قتل کر دو، ما انا بباسطی یدی الیک لاقتلک، تو میں نہیں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ کہ میں تمہیں قتل کر دوں، یعنی تمہیں مجھے مارنا مار دو، تم میرے بھائی ہو، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، انی ارید، اور میں تو چاہتا ہوں، ان تبو ابھی اسمی و اسمک، کہ تم اٹھا لو اپنا گناہ بھی اور میرے قتل کا گناہ بھی، فتکون من اصحاب النار، اور پھر تم ہو جاؤ جہنم والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہوتا ہے ظالموں کا۔ لیکن سواس کا کوئی اثر نہیں ہوا قابیل پر، فتوات لہو نفسہ قتل اخی، بس قابیل کو مائل کر دیا اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلہ، بس اس نے شہید کر دیا حضرت حابیل علیہ السلام کو، فاصبح، ویسے وہ نبی نہیں تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو اس نے قتل کر دیا حابیل کو، فاصبح من الخاسرین، اور ہو گیا خسارہ اٹھانے والے میں سے۔ یہ قصہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی مظلوم قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے پر لاد دیا جاتا ہے، کیونکہ وہی ہے جس نے قتل کو جاری کیا۔ تو گویا سمجھایا جا رہا ہے اگر برائی کرو گے پھر تمہاری دیکھا دیکھی لوگ بھی اس برائی کو اختیار کریں گے، تو ان سب کے گناہوں کا بوجھ تم پر آئے گا۔ اسی طرح جو کوئی نیک کام کرتا ہے اور لوگ اس کی دیکھی دیکھی نیک کام کرتے ہیں، تو ان سب کی نیکی کا ثواب اس کام کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ قصہ بتایا جا رہا ہے کہ حسد یہ بہت بری چیز ہے، اور زیادتی کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا، وہ نقصان میں رہتا ہے، اور مظلوم ٹھیک ہے اس دنیا میں نقصان اٹھا لیتا ہے لیکن آخرت میں اس کا بہت اونچا درجہ ہوتا ہے۔ آگے پھر مسئلہ آ گیا، اب قابیل، یہ پہلا کسی شخص کی موت تھی، اب موت کے بعد کیا کیا جائے، انسان کے لاشے کو کیا کریں؟ تو بڑا فکر مند ہو گیا قابیل، کچھ دیر تو گھسیٹتا رہا لاش کو، اٹھایا اٹھایا پھرا، تو اسے سمجھ نہیں آیا کیا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تدبیر سکھائی، فرمایا فبعث اللہ غرابا، بس اللہ نے بھیج دیا ایک کوے کو، یبحث فی الارض، وہ اپنی چونچ سے کھریدنے لگا زمین کو، لیریہ کیف یواری سوءت اخی، تاکہ وہ دکھائے کہ کس طرح چھپا دے وہ اپنے بھائی کی لاش۔ قال یا ویلتا، اس پر قابیل نے کہا ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کیا میں اس سے بھی عاجز ہوں کہ ہوتا ہے اس کوے جیسا، اتنی عقل ہوتی مجھ میں، یہ کوا مجھے سکھا رہا ہے آپ کے لاش کو کیسے جو ہے چھپاؤں، یعنی زمین کھودوں اس میں لاش کو جو ہے وہ دبا دوں۔ فواریا سوءت اخی، بس اس نے چھپا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ کاش کہ میں جو ہے وہ چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش، فاصبح من النادمین، اور بس وہ ہو گیا ندامت کرنے والوں میں، بس اس نے طریقہ سیکھ لیا کہ انسان کو کیسے دفن کیا جائے، اور پھر اپنے اس کیے پر ندامت جو ہے کرنے لگا۔ تو ظاہر ہے اب تو تیر چل چکا، لیکن اس میں ایک طریقہ بھی ہے کہ آدمی گناہ کے بعد توبہ کر لے، ندامت بھی توبہ کا حصہ ہے، لیکن توبہ میں یہ ہوتا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا بھی عزم کرے، اپنے گناہوں کا اللہ کے حضور اعتراف کرے اور روئے، پھر اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ قابیل نے توبہ نہیں کی، نادم تو ہوا، پچھتایا کہ نہیں ماننا چاہیے تھا، لیکن توبہ اور شرمندہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو۔ آگے پھر قانون حرمت جان بیان ہو رہا ہے، کتبنا علی بنی اسرائیل، بس ہم نے لکھ دیا، فرض کر دیا بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو کوئی قتل کرے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے، او فساد فی الارض, اور بغیر زمین میں فساد مچائے, یعنی ایسے ہی معصوم کسی کو قتل کر دے. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, تو گویا اس نے تمام کے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ایک انسان کی جان لینا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو قتل کر دینا, اتنا بڑا گناہ. فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا, اور جس کسی نے ایک جان کو بچا لیا. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, تو گویا اس نے تمام کے تمام انسانوں کو بچا لیا. ایک انسان کی جان بچانا بہت بڑی نیکی. اس میں حکم ہے نماز توڑنا پڑ جائے تو توڑ دے اور جان بچائے. ایک اندھا ہے کنویں کی طرف جا رہا ہے, آپ کو پتا ہے اندھا کنواں ہے, اس میں گر پڑے گا مر جائے گا, اور آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز توڑ کر اس کی جان بچائے, تو یہ بہت بڑی نیکی ہے کسی ایک انسان کی جان بچا لینا, اور بہت بڑا گناہ ہے کسی ایک انسان کی ناحق جان لے لینا. حق کے ساتھ تو جان لینا بھی نیکی ہے, جیسے جنگ میں اللہ کے دشمنوں کو قتل کرنا وہ نیکی, لیکن کسی معصوم انسان کو مار دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا اتمام حجت کے لیے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, اور آ چکے ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ, اور پھر بلا شبہ بہت سے ان میں سے ایسے ہیں. بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَا مُسْرِفُونَ, کہ بعد اس کے زمین میں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں. اب سرقۂ کبریٰ کا ذکر آ رہا ہے, یعنی بڑی چوری جسے ہم جو ہے وہ کہتے ہیں ڈاکہ. تو ایسے گروہ پہلے بھی موجود تھے جو آبادیوں پر حملہ کرتے تھے, کشت و خون کرتے تھے, لوگوں کو قتل کرتے تھے, املاک کو برباد کرتے تھے, مال لوٹتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے. تو ایسے لوگوں کا جو ہے ذکر آ رہا ہے, ایسے قانون محاربہ کہتے ہیں جسے آپ کہیں, کہ یہ جو مل کر جو ڈاکے ڈالے جاتے ہیں یا راہزنی کی جاتی ہے رستوں پر, آپ کو پتہ ہے پوری پوری بس کو لوٹ لیتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ اسلامی حکومت کے باغیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے, یہی محاربہ کی سزا ہے. فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, بے شک سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے, یعنی اسلامی حکومت کے خلاف. ویسعون فی الارض فسادا, اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی. اب دیکھیں کتنی سخت سزائیں, چار سزاؤں کا ذکر آ رہا ہے. پہلی سزا یہ کہ وہ قتل کر دیے جائیں, او یسلبو, یا پھر وہ صلیب دے دیے جائیں, او تقطع ایدیہم و ارجلہم من خلاف, یا پھر کاٹ دیا جائے ان کا ہاتھ اور پیر مخالف سن سے, او ینفعوا فی الارض, یا پھر وہ نکال دیے جائیں ملک سے. اس کی ایک شکل جو ہے وہ جیل میں ڈال قید کر دینا بھی ہے, کہ انہیں گھومنے پھرنے اور چلنے پھرنے سے روک کر جو ہے ایک جگہ قید کر دیا جائے. تو فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا, یہ تو ان کے لیے ذلت ہے دنیا میں. ولہم فی الآخرت عذاب عظیم, اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عظیم جو ہے وہ عذاب ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کچھ جو ہے وہ ڈاکو ایسے ہوں کہ انہوں نے قتل کیا ہو لیکن مال نہ لوٹا ہو, تو ان کی سزا ہوگی کہ انہیں بدلے میں قتل کر دیا جائے. لیکن اگر انہوں نے قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا ہے تو انہیں قتل کر کے سولی چڑھا دیا جائے. اور نمبر تین یہ کہ صرف مال لوٹا ہے قتل نہیں کیا تو ان کا ہاتھ اور پیر مخالف سن سے کاٹ دیا جائے. اور صرف جو ہے انہوں نے جو ہے ڈرایا دھمکایا ہے, نہ قتل کیا نہ مال لوٹا, لیکن ڈرایا لوگوں کو آ کر دھمکایا, تو پھر انہیں قید کر دیا جائے, یہ سزا انہیں دی جائے گی. ترغیب توبہ دلائی جا رہی ہے, کسی سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے اور وہ توبہ کر لے اس سے پہلے پہلے کہ پکڑا جائے, تو اس کی دنیا کی سزا معاف ہو جاتی ہے, وہ آخرت کی سزا معاف ہو جاتی ہے. دنیا میں لوگوں کا جو حق مارا ہے وہ برقرار رہتا ہے. اور بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ جو حد کی سزا ہے یہ بھی اس سے دنیا میں معاف ہو جاتی ہے, ہاں لوگوں کا حق جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. اس لیے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں. مِن قَبْلِ اَن تَقْدِرُوا, اس سے پہلے پہلے کہ ان پر قابو پایا جا سکے. تقدیرو علیہم فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے, مسلسل رحم کرنے والا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں جو خود تائب ہو جائے تو یہ حد سرقہ پھر اس پر ساقط ہو جائے گی, وہ توبہ کر لے قائل ہو جائے. البتہ لوگوں کا جو مال لوٹا ہے وہ واپس کرنا ضروری ہے, وہ واپس کرے, اب ان سے معافی مانگے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے کسی طرح کے انہوں نے ایک چور کو جو تائب ہو گیا تھا مروان بادشاہ کے پاس جو ہے وہ لے گئے, اور اس نے پھر وہ یہ بات بتائی اور کہ اب یہ آئندہ چوری نہیں کرے گا, یہ تائب ہو گیا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک دفعہ اس طرح کا ڈاکو پکڑا جائے پھر اس کی توبہ جو ہے اس سے دنیا کی سزا ثابت نہیں ہوتی. پکڑے جانے سے پہلے تائب ہو جائے تو دنیا کی سزا معاف, پکڑ لیا جائے تو سبھی کہتے ہیں کہ اب میں نہیں کروں گا, تو اس کے دنیا میں تو حد جاری ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے سچے دل سے توبہ کیا تو آخرت میں عذاب سے بچ جائے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ قربت الہی کے دو ذرائع بیان ہو رہے ہیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اللہ کی طرف وسیلہ۔ وسیلہ کہتے ہیں ما یتقرب به الی اللہ، ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کا تقرب، اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ وسیلے کے وہ معنی نہیں ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی اور ہو، یہ معنی غلط۔ تقرب کے معنی ہوتے ہیں کہ ذریعہ، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، اور وہ کیا ہے؟ انفرادی طور پر تقویٰ ہے، اجتماعی طور پر جہاد ہے، جو اس آیت میں آ رہا ہے۔ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اللہ کے قرب کا راستہ، اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ کا قرب چاہیے تو ذاتی لحاظ سے تقویٰ اور اجتماعی لحاظ سے جہاد، یہ وہ ذرائع ہیں جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ میں اور آپ چلیں، ہمیں کسی تیسرے کی ضرورت پڑ جائے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی واسطے وسیلے کی ضرورت ہے؟ جن معنوں میں ہم واسطہ وسیلہ استعمال کرتے ہیں، تو اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں الفاظ آتے ہیں کہ وآتا محمد ان الوسیلہ والفضیلہ، اللہ تعالی نے عطا فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت۔ تو یہاں پر اگر ہم وہ مان لیں وسیلہ کے جو ہم کرتے ہیں کہ درمیان میں کوئی واسطہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان کیا واسطہ؟ تو یہ وسیلہ کے یہ معنی نہیں ہیں جو ہم لیتے ہیں، وسیلے کے معنی قربت۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن مقام محمود ملے گا، جو اس سے پہلے کسی انسان کو نہیں دیا گیا۔ تو وہ اصل میں وسیلہ ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں اور آپ دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ماں تک پہنچنے کے لیے کسی درمیانی چیز کی ضرورت نہیں، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وہ آیت پڑھا ہے سورہ بقرہ میں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو میں تو قریب ہی ہوں۔ اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں دعا قبول کرتا ہوں جب بھی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے۔ تو اللہ بہت قریب ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت، کتنا بھی گناہ گار فاسق فاجر انسان کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ سے دعا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی سنتا ہے، وہ بھی توبہ کرے اللہ توبہ قبول کرتا ہے، تو کسی تیسرے کی ضرورت نہیں۔ تو آگے پھر اسی طرح کفر کی ہلاکت خیزی کا ذکر آ رہا ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اگر ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں سب کا سب، اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور بھی ہو، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، اور وہ فدیہ میں دینا چاہتے ہوں یہ سب قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منہم، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان سے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے ہے دردناک عذاب، یریدون، وہ چاہیں گے، ان یخرجوا من النار، کہ نکل جائیں آگ سے، وما ہم بخارجین منہا، اور وہ نہیں نکل سکیں گے جہنم کی آگ سے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ اب سرقہ کبریٰ کے بعد سرقہ صغریٰ کا ذکر آ رہا ہے، یعنی عام چوری کا۔ فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور چور مرد ہو یا چور عورت ہو، کاٹ دو ان کا ہاتھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ مالیت کا مال چرایا جائے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اسی میں آتا ہے اگر دوبارہ چوری کرے تو دایاں ہاتھ پہلی دفعہ چوری میں کاٹا جاتا، پھر چوری کرے تو پھر بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، اور تبارہ چوری کرے تو پھر قید میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ توبہ کر لے، ورنہ قیدی میں رہے گا لمبے عرصے۔ تو فرمایا کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دو، ان دونوں کا ہاتھ، جزام بیما کا سبا، یہ سزا ہے ان کے جرم کی، نکالم من اللہ، اور عبرت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہاں چور کے ہاتھ کاٹنا نہیں، چوری کے ہاتھ کاٹنا مراد ہے، تو قرآن خود مہمن ہے، اپنے الفاظ کے خود حفاظت کرتا ہے۔ تو چوری کے ہاتھ کاٹنا عبرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے نکالم من اللہ، یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے، تو چوری کو ختم کرنا تو بڑی فضیلت ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے عبرت تھوڑی ہے، عبرت تو ہاتھ کاٹنا ہوتا ہے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ اسلام میں سزائیں سخت ہیں، لیکن یہ سخت سزائیں اس لیے ہیں تاکہ ایک کو سزا ملے لاکھوں کو عبرت ہو، ورنہ نرم سزا میں تو ہر ایک تیار ہو جائے گا. اگر سزا آپ دیں گے 2 مہینے قید, تو جسے موقع ملے گا چوری کرے, جب پتا ہو ہاتھ کٹ جائے گا تو پڑا ہوا ہوگا مال پھر بھی نہیں اٹھائے گا, کہ ہاتھ سب کو عزیز ہے بھائی, 1,00,000 روپے 10,00,000 بھی رکھے ہوں تو کون ہاتھ کے بدلے 10,00,000 لے گا, یوں ہی رکھے بھی ہوں گے تو بھی نہیں چوری کرے. لیکن یہ اسلامی سزائیں ہیں ہی نہیں, اور چند مہینے کی قید. آج کل تو حال یہ ہے کہ پکڑا ہی کوئی نہیں جاتا, تو ساری چوریاں ہو رہی ہیں, سب برائیاں ہو رہی ہیں. فرمایا ترغیب توبہ ہے, فمن تابا من بعد ظلم ہی واصلحا, جو کوئی توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد, اپنے عمل کی بھی اصلاح کر لے, فإن اللہ یتوب علیہ, تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے اس کی, ان اللہ غفور و رحیم, بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے حکومت آسمان اور زمین کی. اوصاف باری تعالیٰ, 3 بڑے بڑے اوصاف آ رہے ہیں, ملکیت باری تعالیٰ, اللہ مالک آسمان زمین جو کچھ اس کے اندر ہے, پھر تصرف باری تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے, یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جسے چاہے عذاب دے جسے چاہے بخش دے, واللہ علی کل شیء قدیر, قدرت باری تعالیٰ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. منافقانہ طرز عمل کی مذمت آ رہی ہے, یا ایھا الرسول, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, نہ غم کیجئے ان لوگوں کے بارے میں جو شرک میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, من الذین قالوا, ان لوگوں میں سے جو منہ سے کہتے ہیں آمنا, کہ ہم ایمان لے آئے, بے افواہم, اپنے یعنی منہوں سے, ولم تؤمن قلوبهم, حالانکہ نہیں ایمان لائے ان کے دل, زبان سے کلمہ پڑھا ہے قانونی ایمان تو حاصل ہے, دل میں یقین نہیں ہے, حقیقی ایمان ان کے پاس نہیں ہے, اسی کو منافق کہتے ہیں. تو فرمایا ومن الذین ہادوا, اور ان لوگوں میں سے جو ہوئے یہودی, سمعون للکذب, وہ سنتے جو ہے وہ جھوٹی باتیں بڑے غور سے, سمعون لقوم آخرین, اور وہ سنتے ہیں دوسری قوم کے لیے, خیبر کے یہود کے لیے, مدینہ کے جو یہودی تھے وہ بڑے غور سے آپ کی باتیں سنتے تھے تاکہ وہاں لگا سکیں آگے. فرمایا لم یاتوک, جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے, یعنی اشارہ ہے خیبر کے یہود کی طرف, یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ, اور وہ پھیر دیتے ہیں بات کو اس کے اصل مقام سے, یقولون, اور وہ کہتے ہیں, ان اوتی تم حاضہ فخذو, اگر تمہیں دیا جائے یہ حکم تو مان لینا, وَإِلَّمْ تُؤْتَوْهُ فَحْذَرُوا, اور اگر تم نے ایسا حکم نہ دیا جائے تو چھوڑ دینا. خیبر کے ایک مرد عورت نے, یہودی نے زنا کیا, تو یہودیوں نے کہا کہ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرو مسئلہ, کیونکہ یہ تو جانتے تھے سچے رسول ہیں, لیکن ساتھ کہا کہ اگر ان کی شریعت میں آسان سزا ہو, کہ بھئی منہ کالا کر کے 2 جوتے لگا کے بس جو ہے اس طرح کی سزا ہو تو مان لینا, لیکن اگر رجم کی سزا ہو تو پھر نہ ماننا. تو یہی ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان سے پوچھ لیا کہ جو میں فیصلہ کروں گا مانو گے, انہوں نے کہا ضرور مانوں, تو آپ نے کہا پھر تورات لاؤ, اب وہ تورات تو لے آئے لیکن اس رجم والی آیت پر ہاتھ رکھ دیا, اوپر سے پڑھ لیں نیچے سے پڑھ لیں, عبداللہ بن سلام نے کہا یہ ہاتھ تو ہٹاؤ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی عالم تھے, ہاتھ ہٹوایا گیا تو نیچے رجم کی آیت تھی, آپ نے پھر اس کے مطابق رجم کروا دیا ان دونوں کو. تو فرمایا اولئک الذین, یہی ہیں وہ لوگ, بلکہ تھوڑا اوپر سے ہم پہلے, یقولون, وہ کہتے ہیں, ان اوتی تم حاضہ فخذو, اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے مان لو, وَإِلَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا, اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو جو ہے نہ مانو, وَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ فِتْنَةً, اور جسے اللہ آزمائش میں ڈالنا چاہے فتنے میں ڈالنا چاہے, فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, تو آپ نہیں پائیں گے اسے بچانے کے لیے کچھ بھی. اولئک الذین, یہی لوگ ہیں, لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم, کہ نہیں پسند کیا اللہ نے کہ پاک فرمائے ان کے دلوں, یہ انجام دارین آ رہا ہے ایسے لوگوں کا, دنیا اور آخرت میں برا انجام, لہم فی الدنیا خزی, ان کے لیے دنیا میں ہے رسوائی, ولہم فی الآخرت عذاب عظیم, اور ان کے لیے آخرت میں ہے عظیم عذاب. بس دعائیں رہ گئی ہیں, پھر ہم یہاں پر رک جائیں گے, پھر باقی آگے پڑھیں گے. سمعون للکذب, اور وہ خوب جھوٹی باتیں سنتے ہیں, اکالون للسحت, اور خوب حرام کھاتے ہیں, فان جاؤ, پھر جب وہ آئیں آپ کے پاس, فحکم بینہم او اعرض عنہم, تو آپ چاہیں تو فیصلہ کر دیں ان کے درمیان, یا آپ فیصلہ نہ کریں اعراض کریں ان سے, وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ, اور اگر آپ اعراض فرمائیں ان سے, فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا, تو وہ ہرگز تک نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی. وَإِنْ حَكَمْتَ اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ تو آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان عدل اور انصاف سے. دیکھیں کتنا بار بار کہا جا رہا ہے عدل عدل انصاف. قسط کہتے ہیں جو کسی کا جائز حصہ, عدل کہتے ہیں ہر ایک کو اس کا جتنا رائٹ بنتا ہے وہ دینا, انصاف کہتے ہیں آدھا آدھا کرنا. انشاءاللہ ہم آگے کبھی سمجھیں گے کہ عدل اور انصاف میں بھی فرق ہے. بعض دفعہ آدھا آدھا کرنا عدل نہیں ہوتا, یہی سمجھ لیتے ہیں ایک گھر میں پانچ افراد ہیں دوسرے گھر میں تین افراد ہیں, آٹھ روٹیاں آپ کے پاس, انصاف یہ ہوگا دونوں گھروں میں چار چار روٹیاں دے دیں. عدل یہ ہوگا کہ جس گھر میں پانچ افراد ہیں وہاں پانچ روٹیاں دیں اور جس گھر میں تین افراد ہیں وہاں تین روٹیاں دیں. تو ہر دفعہ آدھا آدھا کرنا عدل نہیں ہوتا, عدل علیحدہ انصاف علیحدہ. تو فرمایا کہ اگر آپ فیصلہ ہی کریں تو فیصلہ کریں قسط کے ساتھ, انصاف اور عدل کے ساتھ. ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ تو پسند کرتا ہے اسے جو ہر ایک کو اس کا جائز حق دے. آخری آیت اس رکوع کی, فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اور وہ کیسے منصف بناتے ہیں آپ کو, وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ حالانکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے, فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ اس میں ہے اللہ کا حکم, ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں اس کے بعد, وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وجہ کیا ہے کہ وہ نہیں ہیں ایمان لانے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے یعنی اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا اپنے رسول کی رضا عطا فرمائے. اقول قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. دعا فرما لیجئے, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت, واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحما, اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے امام بنا دیجئے, نور بنا دیجئے, ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہم ذکرنا منہما نسینا, اللہ ہمیں سکھا دیجئے جو کچھ ہم اس میں سے نہیں جانتے, وعلمنا منہما جہلنا اور اللہ ہمیں سکھا دیجئے اس میں سے جو کچھ ہم نہیں جانتے, ورزقنا تلاوتہ آنا اللیل و آنا النہار اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے دن میں بھی اور رات میں بھی, واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین, اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجئے تمام جہانوں کے پروردگار. آمین.